لیکن افسوس کہ وہ من الناس لوگوں میں سے من یتخذ من دون اللہ اندادا کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کھلے کھلے آثار دیکھتے ہوئے بھی جو اتنی خوبصورت سینری دیکھتے ہوئے بھی اتنی حیرت انگیز تصویر دیکھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں اوروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور شریک بنا بیٹھتے ہیں یحبونہم کحب اللہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. بنیادی طور پر انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے. اصلی بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے, اپنی فطرت کے اعتبار سے کئی قسم کی کمزوریاں رکھتا ہے. ان کمزوریوں کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہے. آپ کوئی بات سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری. یعنی ہر انسان کے اندر کیا ہے, ایک کمزوری ہے یا کمی یا کوتاہی یا ڈیفیشنسی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان ہے نا. اگر یہ کمزوری نہ ہوتی تو پھر خدا ہوتا, کیونکہ اس کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے, باقی ساری مخلوق تو اس سے کم ہے. انسان جو کہ کمزور ہے, اس کے اندر کمی ہے. جب انسان کو اپنی کسی کمی کا احساس ہوتا ہے تو وہ لازمی طور پر کسی ایسی چیز کا سہارا لینا چاہتا ہے جو اس کی اس کمی کو دور کر دے. وہ ڈپینڈ کرنا چاہتا ہے کسی چیز پر. پھر وہ سوچتا ہے کہ کس چیز پر ڈپینڈ کرے, کس پر بھروسہ کرے, کس کا سہارا لے. تو قدرتی طور پر وہ اس چیز کا سہارا لینا چاہتا ہے جس کو وہ اپنے سے مضبوط سمجھتا ہے, اپنے سے بہتر سمجھتا ہے, اپنے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے. اور عموماً جس چیز کو انسان اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور پھر انسان کے محبت کے یہ جذبات بسا اوقات اس ہستی کو اس کا معبود بنا دیتے ہیں, اس ہستی کو انسان کا معبود بنا دیتے ہیں. جس چیز سے بھی انسان پھر شدید محبت کرنے لگتا ہے, دراصل وہی چیز اس کا معبود ہو جاتی ہے. تو شرک کیا ہے؟ شرک بنیادی طور پر چاہت, محبت, عبودیت کے جذبات کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مرکز عبادت بنا لینا. کیونکہ عبادت کی جو طلب ہے نا, وہ انسان کی فطرت میں ہے. کیونکہ انسان کو اللہ نے بنائے اپنی عبادت کے لیے نا. قرآن پاک میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ عبادت کی جو ایک ضرورت ہے, وہ ہر انسان اور ہر جن کے اندر ہے کہ وہ کسی کو پوجنا چاہتا ہے, کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے, کسی کے نام اپنی ساری عقیدت اور محبت وابستہ کر لینا چاہتا ہے. اور یہ حق صرف اللہ کا ہے, جس کے یہ سب کارنامے ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے, کسی انسان کا نہیں ہے, کسی اور مخلوق کا نہیں ہے. اس لیے جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف ایسے ہی مائل ہو جاتا ہے جیسے اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اسی لیے ابھی میں نے بات کی تھی نا کہ اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرے, پائل نہیں مائل کرے, کیونکہ انسان کے اندر اس کے جذبات جو ہیں وہ اتنی شدید تر قوت رکھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے پھر اس کے راستے میں ہر رکاوٹ اور ہر خطرے کو وہ عبور کر لیتا ہے. अब दो तीन बातें होगी ना। नंबर एक, इंसान कमजोर है, वो अपनी अंदर की कमजोरी को बाहर की किसी ताकत से क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। नंबर दो, इंसान के अंदर इबादत की एक तलब है, प्यास है। इंसान अपने जज्बात को किसी एक हस्ती के नाम वाबस्ता करना चाहता है और फिर उसके ख्यालात और उसके जज्बात और उसका सब कुछ उसके गिर्द हो जाता है और वो एक तरह से उसका माबूद बन जाता है। यहीं से फिर शिर्क की इब्तिदा हो जाती है। अब देखिए कि दुनिया में किस किस चीज को माबूद बनाया गया है। अल्लाह ताला के बाद कुछ लोगों ने फरिश्तों को खुदा बना लिया, कुछ ने सूरज को खुदा मान लिया, किसी ने चांद को खुदा मान लिया, कोई आग को खुदा मान बैठा, कोई पानी की इबादत करने लगा, कोई पत्थरों को घर के सामने रख के उनकी पूजा करने लगा। ये सब कुछ क्यों हुआ, कभी सोचा आपने? ये इसलिए होता है कि इंसान किसी मजबूत हस्ती का सहारा ढूंढता है। अल्लाह ताला की जात तो नजर नहीं आती, ये बड़ी बड़ी चीजें जो हमें एड्रेस करती हैं नजर आती है, तो हम इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। इसी चीज का अल्लाह ताला यहाँ शिकवा करते हैं। तो ये आयत जो है ये दरअसल अल्लाह ताला का शिकवा है। क्या? वो मिनन नास, और लोगों में से, मैं यत्तखिज़ु, जो बना लेते हैं, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर, अंदादन, कुछ शरीक, उनकी अकीदतें और मोहब्बतें और जज्बात अल्लाह के सिवा दूसरों के गिर्द घूमने लगते हैं। युहिब्बूनहुम, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, कहुब्बिल्लाह, ऐसी मोहब्बत जैसे अल्लाह से होनी चाहिए। वल्लज़ीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं। जिन लोगों को अल्लाह की हस्ती का तारुफ हो जाता है, वो लोग फिर अल्लाह से सबसे बढ़कर प्यार करने लगते हैं, क्योंकि उसकी एक एक निशानी जो है वो उनको मसहूर करती है, हैरान करती है, वो उसमें खो जाते हैं। वो इस बात पे हैरान हो जाते हैं कि कौन है वो जिसने इन सबको बनाया है। फिर वो बनाई हुई चीजों में नहीं खोकर रह जाते, बल्कि इनके जरिए अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं। वल्लज़ीन आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, लेकिन वो लोग जो इस हकीकत से दूर रहते हैं, उनके लिए वार्निंग है। वलौ यरल्लज़ीन, काश के देखें वो लोग, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, यहाँ जुल्म से मुराद क्या है, शिर्क, इज़ यरौना अल-अज़ाब, कि जब वो अजाब देखेंगे तो पुकार उठेंगे, अन्नल कुव्वत लिल्लाही जमीआ, बेशक कुव्वत अल्लाह के लिए है सारी की सारी। आज उनको आसमान की पैदाइश में, जमीन की पैदाइश में, हवाओं के चलाने में अल्लाह की कुव्वत नजर नहीं आ रही, तो कल जब वो अपनी सजा को देखेंगे, अजाब को देखेंगे, तो यही बात मान लेंगे, पुकार उठेंगे कि कुव्वत तो सारी अल्लाह के पास है। क्यों? इसलिए कि जिनको वो अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हुए थे, जिनकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार थे, जिनको वो बड़ी चीज समझते थे, जिन पर वो भरोसा करते थे, जिनको वो अपना निजात दहिंदा समझते थे, आज उनमें से कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया। वला हुम युनसरून वाली बात, क्योंकि अगर किसी और के पास कुव्वत होती तो आज अपने चाहने वालों को, पुकारने वालों को छुड़ा लेते ना। वअन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है, शदीद अज़ाब में मुब्तला करने वाला है। अब होगा क्या फिर क़यामत के दिन? चाहने वाले और चाहे जाने वाले आपस में एक दूसरे को ملامت کریں گے. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے, کس کی؟ من الذین اتبعوا, ان لوگوں کی جنہوں نے پیروی کی. یعنی قیامت کے دن پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی, ان کے باہم تعلقات بہت خراب ہو جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے اعلان بیزاری کریں گے. ورعب العذاب, اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے آپس کے تعلقات, محبت کے رشتے سب ختم ہو جائیں گے, سب کٹ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی, کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ, کاش ایک بار ہمیں واپس جانے کا موقع ملے. کہاں پر؟ دنیا میں. کاش ایک بار واپسی کا چانس ملے. فنتبرأ منہم, تو ہم بھی ان سے بیزاری دکھائیں. کما تبرأوا منا, جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری دکھائی. یہاں کون سا سین دکھایا جا رہا ہے؟ قیامت کا. قیامت کے دن سب وفاداریاں, رشتے داریاں, محبتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی, جو اللہ کے مقابل شرک کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں. آج دنیا میں جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بھی پوج رہے ہیں, قیامت کے دن وہی ان کے بت, ان کے معبود ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. اور وہاں وہ روئیں گے اور حسرتیں کریں گے اور کہیں گے کاش ایک دفعہ ہم دنیا میں جاتے, پلٹنے کا موقع ملتا تو ہم ان سے بیزاری دکھا کے آتے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات, اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا بنا کر. کون سے اعمال؟ وہ جو دنیا میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے, ماتھے ٹیکتے تھے, ان کی تسبیح پڑھتے تھے, ان کا نام جپتے تھے, ان سارے اعمال کو ان کے سامنے ایک سین کی شکل میں لایا جائے گا کہ دیکھو تم ان کے آگے کیسے ماتھا ٹیک کے پڑے ہو اور آج یہی تمہیں فائدہ نہیں دے رہے. تو ان کو اپنی پچھلی زندگی کی ساری کارکردگی کیا لگے گی؟ ایسی چیز کے جس پر سوائے حسرت کے کچھ نہ کیا جا سکے. وما هم بخارجین من النار, اور وہ آگ سے نکلنے والے بھی نہ ہوں گے. وہ شرمندگی اور رسوائی اور حسرت آگ سے نکلنے کا ذریعہ نہ بنے گی. پھر آپ دیکھیں کہ توحید کی دعوت دینے کے بعد اور شرک سے بیزاری کا احساس دلانے کے بعد پہلا حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایہا الناس, اے لوگو, کیا کرو؟ کلو, کھاؤ. کیا؟ مما فی الارض, اس میں سے جو زمین میں ہے. کیسا؟ کیا؟ حلالاً, جو حلال ہے. طیباً, جو پاک ہے. حلال حقیقی پاکیزگی اور طیب ظاہری پاکیزگی. جہاں تک حلال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا. پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو, اس کے بال خاک آلود ہوں, وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے, اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, جبکہ اس کا کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس حرام ہے, اور جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام ہے, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے, وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا. اگر اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ مسلم احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ اس کا تو غرض صرف اس سے ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو ایسے حالات آپ کی امت میں عام ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکامات کے پابند ہوں گے. کیا؟ حلال کھانا، سنت کے مطابق عمل اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، چار خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے یہی چار کافی ہیں. نمبر ایک، امانت کی حفاظت. نمبر دو، کم بولنا. نمبر تین، حسن خلق. اور نمبر چار، حلال کا اہتمام. یعنی اگر کسی کو یہ چار خصوصیات مل گئی اور اس کے بعد کچھ نہیں اس کے پاس، تو بھی وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. امانت کی حفاظت، کم بولنا، حسن خلق، حلال کا اہتمام. سعد بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں. تو آپ نے فرمایا، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے اس کے روح پر، جسم پر اثرات ہوتے ہیں. تو جب عبادت کرتا ہے تو وہ اثرات اس کے اوپر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. مثلا کسی کی چیز اٹھائی کھا لی. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اگر وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے. بے شک بری چیز سے برے عمل نہیں دھویا کرتے، ہاں اچھے عمل برے عمل کو دھو دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کا جو لازمی سوال ہے، کمپلسری کوشچن، وہ کیا ہے؟ جب تک انسان ان سوالوں کے جواب نہ دے دے تو میدان حشر سے وہ ہل نہ سکے گا. اور وہ کیا ہے؟ کہ اپنی عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگائی، مال کہاں سے آیا، کہاں لگایا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا. شیطان کے پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام سمجھ لینا. کیونکہ مشرکین عرب بتوں کے نام پہ جانور آزاد کر دیتے تھے، پھر ان کا گوشت کھانا یا ان سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے، یا کسی کھانے پہ اپنی طرف سے پابندی عائد کر کے اسے حرام قرار دے دیتے. اسی طرح کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دینا، جیسے یہود نے سود لینا اور امیین کا مال کھانا حلال سمجھ رکھا تھا، یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ حلال اور حرام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال یا حرام کے فیصلے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تحت ہے، وہی پر مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات سے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دیتے تھے، لیکن شیطان نے بندوں کو غلط راستے دکھائے. اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو اس بات کا، بسوء، برائی کا، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. سوء کو آپ صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں اور فحشاء کبیرہ گناہ. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے طور طریقوں میں اللہ کی مرضی کی بجائے اس کی مرضی شامل ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبیو، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ باپ دادا کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی اور نہ ہدایت پر ہو، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے؟ یہاں انسان کی ناسمجھی کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کس طرح وہ برائیوں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی بھی کام کے کرنے کی دلیل باپ دادا کی پیروی کو قرار دیتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہو. تو انہوں نے اپنے حق پر ہونے کی دلیل کیا قرار دی تھی؟ اپنے بڑوں کی بات کو ماننا. لیکن اسلام میں کسی بات کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں کہ کچھ بڑے لوگ وہ کام کرتے ہیں، عمر میں یا علم میں یا عقل میں. کسی بھی چیز کی حقیقت یا سچائی کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا دلیل ہے، اس پر اللہ تعالی کا حکم کیا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا. كَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو سنتا نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر دعا اور پکار، سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، تو وہ عقل نہیں رکھتے. یہاں ان لوگوں کے اس عمل کو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے اپنی مشکل میں، تکلیف میں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جب اللہ کے سوا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کس کے مشابہ ہے؟ ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے ایک ایسا انسان جو آواز لگا رہا ہے، جیسے ایک چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، اور وہ آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ کہا کیا جا رہا ہے. یعنی ان لوگوں کی حالت بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے صرف ان کی آوازوں پہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب کوئی حق بات بتائی جاتی ہے تو ان کی عقل میں کچھ نہیں آتا، وہ سچائی کی بات کو، اللہ کی بات کو بس ایسے ہی سنتے ہیں جیسے ایک آواز سنی جاتی، کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. अकल इस्तेमाल नहीं करते।